السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
داعش کے خطرے سے آگاہ ہے لیکن اس گروہ کا ملک میں کوئی وجود نہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
بھارت نے دہشت گردی کے لیے فنڈ کی فراہمی کے الزام میں 3 درجن اداروں کے اثاثے منجمد کر دیے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، فرانس کے استغاثہ کے وکلاء نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے ہفتے کے پیرس حملوں کا مشتبہ منصوبہ ساز بدھ کے روز کے پولیس چھاپے میں ہلاک ہو گیا ہے. اسی اثنا میں فرانسیسی قانون سازوں نے ملک میں ہنگامی صورتحال میں 3 مہینے کے لیے توسیع کر دی ہے. اور چین نے جمعرات کے روز ناروے کے ہمراہ اپنے ان شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے جنہیں داعش عسکریت پسند گروپ نے یرغمال بنایا ہوا تھا. اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ داعش کو شکست دینے کی کوششیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک شام میں کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہو جاتا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلام آباد داعش کے ممکنہ خطرے سے پوری طرح آگاہ ہے لیکن پاکستان میں اس دہشت گرد گروپ کا کوئی وجود نہیں ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں.
پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ شدت پسند گروہ داعش کے خطرے سے مکمل طور پر آگاہ ہیں لیکن ملک میں اس گروہ کا کوئی وجود نہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان نے گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن شروع کر رکھے ہیں اور ملک کی سیکورٹی فورسز داعش کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان بارہا یہ واضح کر چکا ہے کہ داعش یا کسی اور دہشت گرد گروہ کو اپنی سرزمین پر کسی صورت برداشت نہیں کرے گا.
Our military and security agencies have also said that not even a shadow of داعش will be tolerated in Pakistan.
قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے یہ واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ داعش کا سایہ تک ملک میں برداشت نہیں کیا جائے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پیرس میں دہشت گردوں کے حملوں کے بعد داعش کے خلاف کارروائیوں میں بین الاقوامی سطح پر تیزی آئی اور پاکستان بھی دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری سے تعاون کر رہا ہے.
انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے داعش کے خلاف جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں ان میں تیزی آئی ہے اور آبجیکٹو سب کا یہی ہے کہ ٹیررزم کو جو ہے ختم کیا جائے کیونکہ اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے. ہماری اپنی پالیسی بھی یہی ہے کہ ٹیررزم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے.
واضح ہے کہ پیرس میں ہوئے حملوں کے بعد پاکستان کی طرف سے ان کی شدید مذمت کی گئی اور فرانس کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی. ادھر بین الاقوامی سطح پر جائزہ رپورٹیں تیار کرنے والے ایک ادارے پیو ریسرچ سینٹر نے اپنے ایک تازہ جائزے میں کہا ہے کہ پاکستان کے لگ بھگ 62% لوگوں کا شدت پسند گروہ داعش سے متعلق کوئی واضح موقف نہیں ہے. جائزہ رپورٹ کے مطابق جن لوگوں سے داعش سے متعلق سوال پوچھا گیا ان میں سے 28% کی اس گروہ کے بارے میں رائے منفی تھی جبکہ 9% کی داعش کے بارے میں رائے مثبت تھی. اگرچہ پاکستانی حکام بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ داعش کا ملک میں کوئی وجود نہیں مگر یہاں کے بعض شدت پسند کمانڈر داعش سے وفاداری کا اعلان کر چکے ہیں. ملک کے مختلف حصوں بشمول کراچی اور کئی دیگر شہروں میں دیواروں پر داعش کے حق میں تحریریں لکھنے کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں جن پر پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ بعض شدت پسند خود کو منظر عام پر رکھنے کے لیے داعش کا نام استعمال کر رہے ہیں. واضح رہے کہ افغانستان خاص طور پر صوبہ ننگرہار میں بھی داعش کا اثر و رسوخ تیزی سے پھیلا ہے کیونکہ طالبان کی ایک بڑی تعداد اس شدت پسند تنظیم سے ہمدردی رکھتی ہے اور بہت سے سابق طالبان کمانڈر داعش سے وابستہ گروپوں میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جماعت الدعوہ کے رہنما حافظ سعید نے اپنی جماعت کی میڈیا کوریج پر حکومت کی طرف سے لگائی جانے والی پابندی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے رواں ماہ تمام ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز کو ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن سمیت 72 قلعدم تنظیموں کو اپنی نشریات میں جگہ نہ دیں۔ پیمرا کے اس فیصلے کے خلاف جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید نے اپنی تنظیموں پر لگائی جانے والی پابندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے 2008 میں ممبئی میں ہونے والے حملوں کا الزام پاکستان میں موجود قلعدم تنظیم لشکر طیبہ پر عائد کیا تھا۔ تاہم اقوام متحدہ اور امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی زد میں آنے کے بعد اس سے وابستہ افراد نے جماعت الدعوہ نامی تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی تھی، جسے بظاہر لشکر طیبہ کی ہی ایک شاخ قرار دیا جاتا ہے، لیکن حافظ سعید اس کی نفی کرتے ہیں۔ جماعت الدعوہ سے ہی وابستہ ایک اور تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں سرگرم رہی ہے۔ بھارت کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی اور جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف کارروائی کرے۔ حافظ سعید نے بدھ کو اپنے وکیل کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں پیمرا کی طرف سے عائد پابندی کے خلاف اپیل دائر کی، جسے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ پیمرا کی طرف سے براڈ کاسٹرز کو جاری کیے گئے نوٹس کا عنوان تھا نیشنل ایکشن پلان، قلعدم تنظیموں کی حیثیت اور دہشت گردی کی فائنینسنگ کا جائزہ۔ اس نوٹس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قلعدم قرار دی جانے والی تنظیموں کا خصوصی ذکر کیا گیا تھا، جس میں لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن شامل ہیں۔ اس سال جنوری میں حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ جماعت الدعوہ سمیت دیگر تمام ایسی تنظیمیں جن پر اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان کے بینک کھاتے پاکستان میں بھی منجمد کر کے ان تنظیموں کے افراد پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کا رکن ملک ہونے کی حیثیت سے خود بخود پاکستان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی تمام تنظیموں اور شخصیات کے خلاف کارروائی کرے جن پر اقوام متحدہ کی کمیٹی تعزیرات عائد کر چکی ہے۔ تاہم اب تک ان تنظیموں اور ان سے وابستہ افراد کے خلاف قابل ذکر کارروائی نہیں کی گئی اور انہیں ملک میں نقل و حرکت اور اظہار کی آزادی حاصل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور سماعت 8 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیراعظم نواز شریف نے صدر مملکت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پشاور اسکول پر حملے میں ملوث 4 افراد کی سزائے موت کے خلاف رحم کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ یہ سزائیں انہیں فوجی عدالتوں نے دی تھیں۔ اسلام آباد سے مزید تفصیل محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے جمعرات کو صدر ممنون حسین کو ایک سمری ارسال کی ہے، جس میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے میں ملوث 4 مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ان مجرموں کو فوجی عدالت کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ گزشتہ سال پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد پاکستان بدل چکا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہمارے بچوں کے ظالمانہ اور بے رحمانہ قتل میں ملوث عناصر رحم کے مستحق نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پشاور اسکول پر حملے کے بعد ریاست، عوام کے منتخب نمائندوں، سیاسی جماعتوں اور ملک کے ہر ادارے نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے آئین میں ترمیم بھی کی جائے گی۔ بیان کے مطابق اسی لیے آئینی ترمیم کے ذریعے محدود وقت کے لیے فوجی عدالتیں بھی قائم کی گئیں۔ واضح رہے کہ رواں سال اگست میں فوجی عدالت کی طرف سے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث 6 شدت پسندوں کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جن کی سزا کی توثیق فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف بھی کر چکے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول پر ملکی تاریخ کے بدترین دہشت گرد حملے میں 150 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں اکثریت بچوں کی تھی۔ اس حملے کے بعد نہ صرف حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی اٹھاتے ہوئے مجرموں کو پھانسی دینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، بلکہ آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے دہشت گردی کے مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتیں بھی قائم کی گئی تھیں۔ پاکستان میں مختلف جرائم میں سزا یافتہ 300 سے زائد مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ اگرچہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور یورپی یونین کی طرف سے پاکستان سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پھانسیوں پر عمل درآمد کو روکے، تاہم پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ ملک کو اس وقت غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے دہشت گردوں کی مالی اعانت کے الزامات میں 3 درجن سے زیادہ افراد اور تنظیموں کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
بھارت نے دہشت گردی کے لیے فنڈ کی فراہمی اور بلیک منی کو وائٹ کیے جانے کے الزام میں 3 درجن اداروں کے 2 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثے منجمد کر دیے۔ دہشت گردوں کو فنڈ کی فراہمی کے انسداد سے متعلق عالمی تنظیم فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نے ان سال 15 اگست تک 37 اداروں کے 3 لاکھ یورو منجمد کیے۔ مذکورہ تنظیم نے داعش کی بڑھتی سرگرمیوں اور حملوں کے تناظر میں مختلف ملکوں اور اقتصادی طاقتوں کے سروے کی روشنی میں یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ دنیا اثنا حکومت کی ایک رپورٹ کے مطابق خفیہ ایجنسیاں ایسے 150 بھارتی باشندوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو داعش کے پروپیگنڈے میں دلچسپی رکھتے اور داعش حامی سوشل میڈیا میں سرگرم ہیں، جن کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان میں سے اکثریت جنوبی ریاستوں سے تعلق رکھتی ہے۔ سیکورٹی اداروں کے ذرائع کے مطابق 23 بھارتی باشندوں نے، جن میں سے تقریباً 1 درجن غیر ممالک میں مقیم ہیں، ISIS میں شمولیت اختیار کی ہے اور جہاد کی غرض سے عراق کا دورہ کیا ہے۔ ان میں سے 4 نوجوان مہاراشٹر کے کلیان سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں اریب مجید بھی ہے جو کہ بھارت لوٹ آیا ہے اور اس وقت سیکورٹی ایجنسیوں کی تحویل میں ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں مقیم 1 کشمیری، 1 سنگاپور اور عمان میں مقیم بھارتی اور 1 شخص کرناٹک اور 1 تلنگانہ سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ کیرالہ کا 1 صحافی بھی ان میں شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق جن لوگوں پر خفیہ ایجنسیوں کی نظر ہے، ان میں سے بیشتر مستقل طور پر داعش کے ورکرز کے ساتھ آن لائن رابطے میں ہیں۔ داعش کی جانب سے جنگ لڑنے کے دوران 6 بھارتی باشندے ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 3 حکومت کے مطابق انڈین مجاہدین سے تعلق رکھتے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق زیر نگرانی افراد کے خلاف سردست کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، البتہ اگر وہ انتہا پسندی کی جانب مائل ہوتے ہیں تو خفیہ ایجنسیاں مداخلت کریں گی اور ان کے اہل خانہ کو خبردار کریں گی تاکہ ان کی کونسلنگ کی جا سکے۔ اسی درمیان دہلی کی ایک عدالت نے حیدرآباد کے 1 شخص 30 سالہ رحمت پاشا کو، جسے دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے داعش سے تعلق کے شبہ میں گرفتار کیا تھا، ضمانت دے دی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
فرانس کے استغاثہ کے وکلا نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے ہفتے کے پیرس حملوں کا مشتبہ منصوبہ ساز بدھ کے روز کے پولیس چھاپے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پیرس کے دفتر استغاثہ نے کہا کہ عبدالحامد اباؤد کی گولیوں سے چھلنی لاش ساندنی میں اس اپارٹمنٹ سے ملی ہے جہاں پولیس نے 7 گھنٹے تک چھاپہ مار کاروائی کی۔ 8 افراد کو اس دوران گرفتار کیا گیا اور ایک خاتون جو اباؤد کی کزن بتائی جاتی ہے اس وقت ہلاک ہوئی جب اس کی بارود سے بھری جیکٹ پھٹ گئی۔ اس اثنا میں فرانسیسی قانون سازوں نے ملک میں ہنگامی صورتحال میں 3 مہینے کے لیے توسیع کر دی ہے۔ قومی اسمبلی نے اس بل کی منظوری دے دی ہے اور سینٹ اس موقع پر متوقع طور پر جمعے کو ووٹنگ کرے گی۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
فرانسیسی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ہفتے پیرس حملوں کا ماسٹر مائنڈ ان افراد میں شامل تھا جو بدھ کے روز پولیس کی کارروائی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ پیرس میں موجود عہدیداروں نے بتایا ہے کہ عبدالحامد اباؤد کی گولیوں سے چھلنی لاش پیرس میں اس اپارٹمنٹ سے ملی ہے جس پر بدھ کے روز پولیس نے چھاپہ مارا تھا۔ بیلجیم شہریت رکھنے والے اباؤد کی شناخت، جس کی عمر 27 یا 28 برس تھی، اس کے فنگر پرنٹ سے ہوئی ہے۔ پولیس کی 7 گھنٹوں کی اس کارروائی میں کم از کم 8 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران 3 پولیس افسر زخمی جبکہ پولیس کا 1 کتا ہلاک ہو گیا ہے۔ ادھر جمعرات کے روز فرانس کی قومی اسمبلی نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے، جبکہ سینٹ کی جانب سے اس پر ووٹنگ جمعے کو متوقع ہے۔ وزیراعظم مینول والز نے کہا ہے کہ مزید دہشت گرد حملوں کے امکانات کے پیش نظر ایمرجنسی کا نفاذ ضروری ہے، کیونکہ ان حملوں میں کیمیائی یا بایولوجیکل ہتھیاروں کے استعمال کے امکانات بھی موجود ہیں۔ ایمرجنسی میں توسیع کے باعث وہ پولیس عہدیدار بھی جو ڈیوٹی پر نہیں ہیں اسلحہ لے کر چل سکیں گے۔ جمعرات کے روز بیلجیم کے عہدیداروں نے بھی برسلز کے ان علاقوں پر چھاپے مارے ہیں جن کا تعلق جمعے کے روز اسٹیڈیم کے باہر خود کو اڑانے والے بلال ہدوی سے ہے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ آپریشن ہدوی کے خاندان، دوست اور ان افراد کے خلاف کیا گیا ہے جن کا ہدوی سے تعلق ہے۔ بیلجیم کے وزیراعظم چارلز مائیکل نے سیکیورٹی کے نئے اقدامات کے لیے 427 ملین ڈالر کے پیکج کا اعلان بھی کیا ہے۔ بدھ کے روز پیرس میں پولیس کی کامیاب کارروائی کے بعد صدر اولان نے کہا ہے کہ فرانس دہشت گردی کے خلاف حالتی جنگ میں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی سخت رد عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جمعے کو ہونے والے حملوں کے بعد فرانسیسی پولیس نے ابھی تک 414 چھاپے مارے ہیں، جس میں 60 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ پولیس 75 مہلک ہتھیاروں کو بھی قبضے میں لے چکی ہے۔ اس کے علاوہ 118 افراد کو گھروں میں نظر بند کیا گیا ہے۔ فرانسیسی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ حملوں میں ہلاک ہونے والے 129 افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایشیا پیسیفک سربراہ کانفرنس کے موقع پر جمعرات کو مینیلا میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاڑ کی۔ پولیس کے مظاہرین سے اس وقت جھڑپیں ہوئیں جب عالمی لیڈر سربراہ کانفرنس کے اختتامی مراحل میں تھے۔ اس سربراہ اجلاس میں اقتصادی امور اور دہشت گردی سے جنگ میں عالمی کوششوں پر زیادہ توجہ مرکوز رہی۔ چین کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ علاقائی اختلافات بھی زیر بحث آئے۔ صدر باراک اوباما نے کہا کہ واشنگٹن فلپائن میں سمندری سیکیورٹی میں اضافے کے لیے معاونت فراہم کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان نے فلپائن، ویتنام، انڈونیشیا اور ملائیشیا کے لیے 2 سالہ مدت کے واسطے 25.90 کروڑ کے ایک پیکج کا اعلان کیا۔ چین نے جمعرات کے روز ناروے کے ہمراہ اپنے ان شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے جنہیں داعش عسکریت پسند گروپ نے یرغمال بنایا ہوا تھا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ان کا ملک ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے اور حکومت نے عزم ظاہر کیا کہ وہ ذمہ داروں کو قانون کی گرفت میں لائے گی۔ ناروے کی وزیراعظم نے کہا کہ داعش کی جانب سے ناروے کے شہریوں کی ہلاکت ایک بربریت کا اختتام ہے۔ ناروے کی وزیراعظم ایرنا سولبرگ نے کہا،
ISIL hevder i dag at de har henrettet Ole Johan Grimsgård Ofstad.
آج ISIL نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یولو یوہان کو موت کی سزا دی ہے۔ ہماری اس تصویر کے صحیح ہونے کے بارے میں خدشات ہیں اور ہمارے ماہرین اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن فی الوقت ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کے مندرجات پر شک کریں۔ داعش عسکریت پسندوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ناروے اور چینی یرغمالیوں کو قتل کر دیا ہے، جن کی تصویریں ان کے انگریزی زبان کے آن لائن جریدے دابق میں دکھائی گئی ہیں۔ شام اور عراق میں سرگرم عسکریت پسند تنظیم داعش کی طرف سے بدھ کی شام جاری کی جانے والی ایک نئی ویڈیو میں نیویارک شہر کو دھمکی کا پیغام ملنے کے بعد نیویارک کے میئر بل دی بلازیو نے کہا ہے کہ ان کا شہر ڈر اور خوف کا شکار نہیں ہوگا۔ دی بلازیو نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقصد جمہوری معاشرے کو درہم برہم کرنا اور اسے خوف کا شکار کرنا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ہم ان کی خواہشات کے آگے نہیں جھکیں گے۔ بلازیو نے یہ بات نیو یارک کے معروف تجارتی مرکز ٹائمز اسکوائر میں کھڑے ہو کر کی، جس کے کچھ مناظر ویڈیو میں دکھائے گئے۔ اس ویڈیو میں بظاہر ایک دھماکہ خیز آلے کو بھی دکھایا گیا ہے، جسے بعد میں کسی کی لیدر جیکٹ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ نیو یارک کے محکمہ پولیس کی طرف سے فوری طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس ویڈیو میں دکھائے گئے کچھ حصے پرانے ہیں۔ نیو یارک کے محکمہ پولیس کی طرف سے فوری طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس ویڈیو میں جو دکھائی گئی ہے۔ نیو یارک پولیس کے ترجمان جے پیٹر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ اس وقت شہر کے لیے فی الحال کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ یہ پروپیگنڈا ویڈیو ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ نیو یارک شہر اب بھی دہشت گردوں کا ایک بڑا ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں پولیس چوکس ہے۔ امریکہ نے شدت پسند گروپ داعش کے ایک سرکردہ کمانڈر ابو محمد الشمالی سے متعلق معلومات فراہم کرنے پر $50 لاکھ انعام کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق الشمالی غیر ملکی جنگجوؤں کو ترکی کے راستے شام آنے کی سفری سہولت فراہم کرتا ہے، جہاں یہ جنگجو داعش کے ہمراہ لڑائی میں حصہ لیتے ہیں۔ بیان کے مطابق باور کیا جاتا ہے کہ اس نے اسمگلنگ، رقوم کی منتقلی یورپ، شمالی افریقہ اور جزیرہ نما عرب سے سامان کے شام اور عراق کو نقل حرکت کے لیے رابطہ کاری کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ کوسوو کی چھوٹی سی قوم ممکن ہے کہ 1998 میں سربیا کے ساتھ آزادی کی اپنی جنگ جیت جاتی، لیکن آج وہ ایک مختلف جنگ لڑ رہی ہے۔ کوسوو کے سینکڑوں باشندے بشار الاسد کی حکومت سے لڑنے والے باغیوں کے ساتھ شامل ہونے یا داعش کے رکن بننے کے لیے شام جا چکے ہیں۔ کچھ نے وہاں جو کچھ دیکھا اس سے مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ وائس آف امریکہ کے جیو اسکوئرٹ نے پرسٹینا میں واپس آنے والے ایک باشندے سے بات چیت کی، جس کا کہنا ہے کہ شام جانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
یہ داعش کی جانب سے بلکان کی ریاستوں کو اپنا ہدف بنا کر جنگجو بڑھتی کرنے کی تازہ ترین ویڈیو ہے، جس نے یورپی عہدیداروں کو پریشان کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ شام میں لڑنے والے انتہا پسندوں کے ساتھ شامل ہو کر اپنی زندگیوں کے مصائب اور پریشانی سے نجات حاصل کریں۔ ایمن دین القاعدہ کا ایک سابق رکن ہے جو قطر اسلام پرستی کے خلاف ہو چکا ہے۔ قطر اسلام سے متعلق اس بندے کا کہنا ہے، ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو مہم جو مزاج رکھنے والوں کے لیے باعث کشش ہیں، کیونکہ ان میں جنگیں دکھائی جاتی ہیں، یہ دشمنوں کی بیرکوں پر چڑھائی اور اسی قسم کی دوسری چیزیں دکھاتے ہیں۔ تو اسی لیے بنیادی طور پر آپ ان ویڈیوز میں شان و شوکت دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے القاعدہ کے سابق رکن ایمن دین کے۔ ان لوگوں میں سے جو شام جا کر واپس آ چکے ہیں، اکثر کا کہنا ہے کہ یہ شان و شوکت عارضی ہے۔ ہم کوسوو کے علاقے پرسٹینا میں ایک شخص عامر سے ملے، یہ اس کا اصل نام نہیں تھا۔ شام کی خانہ جنگی میں معصوم شہریوں کے مصائب اور دکھوں کے حوالے سے جو کچھ اس نے دیکھا تھا، وہ ان کی مدد کرنے کے جذبے سے صدر اسد کی فورسز کے خلاف لڑنے والی ایک اسلام پرست ملیشیا میں شامل ہوا تھا۔ عامر کا کہنا تھا،
I cannot deny the religious factor, but the main reason was a human one.
میں مذہبی عنصر سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اصل وجہ انسانی ہمدردی تھی۔ آپ مجھ پر یقین کریں، میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ غیر مسلم افراد صدر اسد کے خلاف لڑے۔ میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی تکلیفیں اور مصائب دیکھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے عامر کے۔ کوسوو کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس کی نصف آبادی کی عمر 25 سال سے کم ہے۔ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح بلند ہے، جس کے نتیجے میں یہ ملک داعش جیسے گروپس کے لیے بڑھتی کا ایک کلیدی مرکز بن رہا ہے۔ کوسوو کے سینٹر فار سیکیورٹی اسٹڈی سے وابستہ سکندر پر ٹیشی کہتے ہیں کہ کوسوو کے 200 سے زیادہ باشندے شام جا چکے ہیں۔
Another reason why the citizens of Kosovo joined the conflict in Syria and Iraq is also of the lack of the education system in Kosovo.
کوسوو میں تعلیمی نظام کا فقدان بھی اس ملک کے شہریوں کا شام کی لڑائی میں شمولیت کی ایک اور وجہ ہے، کیونکہ کوسوو کا تعلیمی نظام ناقص ہے اور علاقے میں غربت بہت زیادہ ہے اور وہ زیادہ پروفیشنل نہیں ہے۔ عامر کا معاملہ اس سے مختلف ہے، وہ خاصا تعلیم یافتہ ہے۔ اس نے شام میں جو کچھ دیکھا اس سے جلد ہی دل برداشتہ ہو گیا۔ شام میں لڑنے والے سابق جنگجو عامر نے البانی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
I expected to see an organized situation with a human approach.
مجھے وہاں انسانی ہمدردی کے رویے پر مبنی ایک منظم صورتحال دیکھنے کی توقع تھی۔ اس کے برعکس وہاں حزب اختلاف کے مختلف گروپس کے درمیان جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ڈکٹیٹر اسد کے خلاف لڑنے سے زیادہ وقت آپس میں لڑنے میں صرف کیا، تو میں نے اس احمقانہ صورتحال کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ الفاظ تھے عامر کے۔ لیکن جب عامر وطن واپس آئے تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس پر ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ شمولیت کا الزام عائد کیا گیا۔ البانی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے شام میں لڑنے والے سابق جنگجو عامر کا کہنا ہے،
It's forbidden for me to travel to the EU states for 3 years.
مجھ پر یورپی یونین کے ملکوں کے سفر پر 3 سال کی پابندی عائد ہے۔ میرے پاس میرے پاسپورٹ نہیں ہے، وہ پولیس کے قبضے میں ہیں۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے مواقع کھو چکا ہوں۔ میں اس کی وجہ سے 3 اسکالرشپوں سے محروم ہو چکا ہوں۔ یہ الفاظ تھے شام میں سابق جنگجو عامر کے۔ اپنی واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد عامر کو معلوم ہوا کہ اس کی ملیشیا کا لیڈر حزب اختلاف کے ایک دوسرے گروپ کے خلاف لڑتے ہوئے مارا جا چکا ہے۔ عامر کو دوسرے باغی گروپس کی جانب سے موت کی دھمکیاں مل چکی ہیں اور اپنے قانونی مسائل کی وجہ سے اسے کوئی ملازمت نہیں مل سکتی. ایک دفعہ پھر عامر کے الفاظ.
For anyone who might think to go there, I would say this is religiously unacceptable.
کوئی بھی ایسا شخص جو وہاں جانے کا سوچ سکتا ہو, میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ یہ سراسر ناقابل قبول ہے. آپ صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے گھر رہیں, اپنے خاندان کی اور اپنے ملک کی مدد کریں. یہ تھے شام میں ایک سابق جنگجو عامر. وائس آف امریکا واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
رنبیر کپور بنیں گے سنجے دت, مگر کیسے, جانتے ہیں فکر و فن میں.
چٹھی آئی ہے, چٹھی آئی ہے, چٹھی آئی ہے, آئی ہے, چٹھی آئی ہے, چٹھی آئی.
سنجے دت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے. معروف بالی ووڈ ہیرو اور ہیروئن سنیل دت اور نرگس کے اس اداکار بیٹے کو شہرت تو ملی ہی, لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزارا. اور یوں سنجے کی اس فلمی ہیرو جیسی حقیقی زندگی کو اب موضوع بنایا جا رہا ہے ایک فلم کا. کردار کے لیے رنبیر کپور کو چنا گیا ہے, جو ان دنوں اپنا وزن گھٹانے نہیں بلکہ بڑھانے میں لگے ہیں تاکہ وہ سنجے جیسے نظر آ سکیں. دا انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رنبیر کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی سنجے دت سے بہت قریب رہے ہیں.
آپ کا آنا, دل دھڑکانا, مہندی لگا کے یوں شرمانا, آپ کا آنا, دل دھڑکانا, مہندی لگا کے یوں شرمانا.
رنبیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے برفی فلم کی تو سنجے نے مجھے کہا کہ اب اگلی لڈو یا پیڑا ہونی چاہیے, یعنی وہ میرے ساتھ بالکل دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں.
تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا, تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا, تو یار بہت آئے گا, تو یار بہت آئے گا تو میں کیا کروں گا.
رنویر نے بتایا کہ ان کا سنجے سے قریبی تعلق ہی اس کردار کو حقیقت کا رنگ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سنجے دت کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب ہیں, تو رنبیر نے دا انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ بس یہی امید ہے کہ میں اس کردار کے ساتھ انصاف کروں گا. سنجے دت نے سن 1981 میں راکی فلم سے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور 100 سے زیادہ فلموں میں کام کر کے کئی اعزازات اپنے نام کیے.
جی تو جی کیسے جائے بنا آپ کے, جی تو جی کیسے جائے بنا آپ کے, لگتا نہیں دل کہیں آپ کے.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو جیے کیسے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جاری ہے، اور لاہور کے 14 اضلاع میں آج پولنگ ہوئی، جس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں افضل رحمان۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب علی، کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں آج کی اس پولنگ کی؟
جی، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں صوبے کے 12 ضلعوں میں پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت تک حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے 112 نشستیں حاصل کی ہیں، آزاد امیدواروں نے 97 اور پاکستان تحریک انصاف نے 32 نشستیں حاصل کی ہیں۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ کل نشستیں دوسرے مرحلے میں 2399 ہیں، تو اس لحاظ سے یہ بالکل ابتدائی نتائج ہیں، لہذا ان سے کسی رجحان کا اندازہ لگانا درست بات نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود کہ بھاری تعداد میں پولیس جو ہے وہ ڈیوٹی دیتی رہی، رینجرز اور فوج بھی تعینات ہیں اور سارا دن وہ ڈیوٹی دیتے رہے، پولنگ کے دوران میں کئی اضلاع سے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے مابین ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی، ہنگامہ آرائی، ہاتھا پائی کے واقعات کے علاوہ فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ لڑائی جھگڑوں میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے 30 کے قریب کارکنوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ دوسرے مرحلے میں گجرانوالہ، سرگودا، سائی وال، شیخوپورہ، جہلم، حافظ آباد، میاں والی، خانے وال، ٹوبر دیپ سنگھ، منڈی، بہاؤدین، اٹک اور چنیوٹ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اور پہلے مرحلے کے اضلاع کی نسبت ان ضلعوں میں دیہی علاقے زیادہ ہیں، لہذا ممکن ہے گزشتہ نتائج سے اس مرتبہ نتائج تھوڑے مختلف ہوں۔ تاہم مبصرین کا خیال ہے کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہی کو برتری ملنے کے امکانات زیادہ ہیں، اور یہ کہ پہلے مرحلے کی نسبت ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی بھی کچھ زیادہ نشستیں حاصل کر لے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات عمومی طور پر پرامن رہے ہیں، اور کمیشن کو سندھ اور پنجاب سے 106 شکایات ملی ہیں، 59 پنجاب سے اور 47 سندھ سے ملی ہیں، جن کو انہوں نے متعلقہ ریٹرننگ آفیسرز کو بھجوا دیا ہے۔ انتخابات کے دوران تمام دن اکثر مقامات پر گہما گہمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر سیاسی جماعتوں کے کیمپ، کھانے کے انتظام، کہیں دیگیں پک رہی ہیں، کہیں لنچ باکس فراہم ہو رہے تھے۔ ٹرن آؤٹ کے بارے میں فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن خواتین کی کافی بڑی تعداد نے مبینہ طور پر انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ پنجاب میں 71 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے تھے، 35 کا تعلق حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تھا اور 35 آزاد امیدوار، 1 کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ پہلے مرحلے کے انتخابات میں بھاری تعداد میں آزاد امیدوار منتخب ہوئے تھے، اور عام خیال یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں بھی کامیاب ہونے والے آزاد امیدواروں کی کافی تعداد ہو سکتی ہے۔ جی
بہت شکریہ عبدالرحمٰن، ہم آپ سے مزید بھی معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ تو یہ لاہور سے ہمارے نمائندے تھے افضل رحمان، جو بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے اب تک کے حاصل ہونے والے نتائج کے مطابق 112، آزاد امیدواروں نے 97 اور پی ٹی آئی نے 32 نشستیں حاصل کی ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ ابھی بہت ہی ابتدائی نتائج ہیں اور ان سے کوئی نتیجہ واضح طور پر اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے، دھاندلی کے الزامات بھی لگائے گئے اور کچھ کارکن ہنگاموں میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں کراچی، جہاں سے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی ہے شہزاد حسین نے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ کا وقت 5:30 بجے ختم ہو چکا، ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے، جبکہ مقامی ذرائع ابلاغ پر غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 14 اضلاع میں ووٹ ڈالے گئے۔ جن اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ان میں حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو آلہ یار، مٹیاری، دادو، جمشورو، بدین، ٹھٹھا، سجاول، شہید بے نظیر آباد، نوشیرو فیروز، میرپور خاص، عمر کوٹ اور تھر پارکر شامل ہیں۔ سانگھڑ میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پہلے ہی انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے، جبکہ بدھ کو الیکشن کمیشن نے عدالت کے حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلے کے بعد 8 اضلاع کے 81 یونین کونسلز میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے تھے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن سندھ بابر یعقوب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئی حلقہ بندیاں 15 دن میں کر لی جائیں گی۔ تجزیہ کار مقتدہ منصور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
تمام جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع رہے تاکہ انہیں جو ہے وہ مختلف الزامات عائد کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اس الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی بہرحال جو ہے وہ دیہی علاقوں میں اور دیہی اضلاع کے اندر جو پوزیشن دے گی، لیکن اربن علاقوں میں جو ہے وہ ایم کیو ایم بی اپنے آپ کو سامنے آئے گی، اور خاص طور پر حیدرآباد، میرپور خاص جو شہری علاقے ہیں، نوانشا کے شہری علاقے ہیں، وہاں سے ایم کیو ایم بھی اپنے آپ کو جو ہے لے کر آئے گی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں، اس کے اندر یہ فنکشن لیگ اور دیگر جماعتیں چھوٹے چھوٹے اکا دکا پاکٹس میں لیں گی، لیکن یہاں پر بھی مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑی حیثیت کے اندر وہ آئیں گے آپ کے آزاد امیدوار۔
جماعتی بنیاد پر ہونے والے ان بلدیاتی انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی چوکس رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ مقامی ذرائع ابلاغ پر مختلف علاقوں میں انتخابی مہم سے لے کر پولنگ تک لوگوں کی شرکت دکھائی جاتی رہی اور کچھ علاقوں سے شکایات بھی موصول ہوئیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی بڑی ناخوشگوار خبر موصول نہیں ہوئی۔ جبکہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں خیر پور میں دو گروہوں میں فائرنگ کے نتیجے میں تقریباً 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ پچھلے مہینے ہوا تھا، جبکہ بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ اگلے مہینے ہوگا، جس میں کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ کراچی میں ابھی سے ہی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے، تصاویر اور بینرز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے دورے پر آئے ہوئے ایک روسی وفد سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات استحکام کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس دو طرفہ مستحکم تعلقات کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے ثمر بار ثابت ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے معیشت، تجارت اور سائنسی تعاون کے بارے میں روس پاکستان بین الحکومتی کمیشن کے شریک چیئرمین وکٹر پی ایوانوف کی قیادت میں جمعرات کو اسلام آباد میں ان سے ملاقات کرنے والے ایک وفد سے گفتگو میں کیا۔ سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تمام اقتصادی اشاریے ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش ملک ہے، اور ان کے بقول اس موقع سے روس کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایک پرامن، پائیدار اور سرمایہ کار دوست ماحول کو یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مصمم ارادے کے ساتھ کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو پاکستان آ کر شمال جنوب گیس پائپ لائن منصوبے کا افتتاح کرنے کی دعوت بھی دی۔ اس پائپ لائن کے لیے روس $2 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کراچی سے لاہور تک 1100 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی، جس سے سالانہ 12.4 ارب کیوبک میٹر قدرتی گیس منتقل کی جائے گی۔ سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ پاکستان کی دلچسپی یہ ہے کہ اسے دیگر ملکوں سے اقتصادی تعاون ملے، کیونکہ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنائے بغیر دیگر شعبوں میں درکار تعاون حاصل کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔
پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اکنامک جو ہے وہ کوآپریشن ملے، اس میں کچھ اکنامک ڈیولپمنٹ میں رشیا کنٹریبیوٹ کرے، اور وہ ہے انویسٹمنٹ۔ پاکستان وہ چاہے گا کہ رشیا سے انویسٹمنٹ ہو، تاکہ یہ پتہ لگے کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں ڈائنمکس ہے، صرف امریکہ یا ویسٹ پہ انحصار نہیں بلکہ چائنا سے بھی دوستی ہے، اور اب رشیا سے بھی تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ تو دونوں اپرچونٹیز نہیں دیکھ رہے ہیں رشیا اور پاکستان۔ آج کے زمانے میں جب تک اکنامک تعلقات نہ ہوں، دوسرے تعلقات اسٹیبلائز نہیں ہوتے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان انویسٹمنٹ ڈھونڈنے کے چکر میں ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھیں انویسٹمنٹ، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، تو پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ریورس ہو اور باہر کی انویسٹمنٹ آئے، تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ پاکستان کے اندرونی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنا باہر سے سمجھا جاتا ہے۔
پاکستان اور روس کے درمیان حالیہ برسوں میں دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کے سلسلے میں بھی بات چیت جاری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جمعرات کے روز پاکستان کسٹمز کورٹ نے ماڈل ایان علی پر ملک سے کرنسی کی سمگلنگ کی کوشش کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے جلیل اختر۔
پاکستان کی ایک عدالت نے جمعرات کو سپر ماڈل ایان علی پر $500,000 سے زائد نقد رقم بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے، لیکن ملزمہ نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ راولپنڈی میں کسٹمز کی ایک عدالت نے فرد جرم عائد کرتے ہوئے 8 دسمبر کو استغاثہ کے گواہوں کو اپنے بیانات ریکارڈ کرانے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس کیس کے اہم گواہ کسٹمز افسر چودھری اعجاز کو جون میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا اور بعد میں وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے تھے۔ جج رانا آفتاب احمد نے ایان کے وکیل سردار لطیف کھوسا کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے فرد جرم عائد کی۔ لطیف کھوسا کا موقف تھا کہ ایان علی کو جان بوجھ کر اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ رواماں کسٹمز، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ایک خصوصی عدالت نے ان کی اس مقدمے میں بریت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست دی، جو سماعت کے لیے منظور کر لی گئی۔ اس درخواست کی سماعت اب پیر کو متوقع ہے۔ اس سال مارچ میں اسلام آباد کے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے ایان علی کے سامان سے لگ بھگ $500,000 برآمد کیے تھے، جس کے بعد انہیں منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ حراست کے دوران ان کے عدالتی ریمانڈ میں 16 مرتبہ توسیع کی گئی۔ بالآخر 4 ماہ بعد جولائی میں عدالت نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں اس معاملے پر خاصی گرما گرم بحث ہوتی رہی ہے، اور خاص طور پر سپر ماڈل کی عدالت میں پیش ہونے کو نجی ٹی وی چینلز بے تحاشا کوریج دیتے رہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعرات کے روز کہا کہ داعش کو شکست دینے کی کوششیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک شام میں کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ صدر کا کہنا تھا صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ جب تک صدر بشار الاسد اقتدار میں ہیں کوئی بھی باقاعدہ سیاسی عمل کافی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ محض یہ نہیں ہے کہ یہ میری رائے ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ آپ وہاں خانہ جنگی کو روک سکیں، جہاں شامی عوام کی اکثریت خیال کرتی ہے کہ بشار الاسد ایک ظالم اور قاتل آمر ہے۔ مسٹر اوباما نے یہ بیان فلپائن میں ایشیا پیسیفک کانفرنس سے علیحدہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ملاقات کے بعد دیا۔ بین الاقوامی برادری گزشتہ 4 برسوں سے زائد عرصے سے شام میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کرتی آ رہی ہے۔ اس لڑائی میں اب تک 2.5 لاکھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ شام کے بحران کے حل کے لیے ہونے والے اجلاسوں کا مرکزی نقطہ ملک میں سیاسی تبدیلی ہی رہا ہے، لیکن موجودہ صدر بشار الاسد کے اقتدار میں رہنے یا نہ رہنے سے متعلق بین الاقوامی برادری میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امریکہ اور اس کے دیگر یورپی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ اسد کو اقتدار سے علیحدہ ہونا چاہیے، جبکہ روس اور ایران اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان جمعرات کو ریپبلکن اکثریت کی طرف سے جمع کرائی گئی قرارداد پر رائے شماری میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ قرارداد عراق اور شام سے ہجرت کر کے امریکہ آنے والوں کی آباد کاری کے اوباما انتظامیہ کے منصوبے کو معطل کرنے کا متقاضی ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
صدر باراک اوباما متنبہ کر رہے ہیں کہ شام کے پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخل ہونے کے عمل کو سست کرنے والی قرارداد کو وہ ویٹو کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ بل پناہ گزینوں کی جانچ پڑتال کے عمل میں غیر ضروری اور جانبدارانہ تقاضے شامل کر دے گا۔ ریپبلکن رہنما سینیٹر باب کارکر کے الفاظ، جو سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے چیئرمین بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کو امریکی عوام کو اس عمل کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے جس سے ہم پناہ گزینوں کے داخلے سے پہلے گزریں گے۔ امریکی ہاؤس کے اسپیکر پال رائن نے شام سے ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے امریکی قبولیت کے عمل کو روکنے پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شام کے دہشت گردوں کو یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ امریکی ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھا سکیں۔ صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کی امریکہ کے اندر آبادکاری کے عمل کو روکنا کسی خوف کا رد عمل ہوگا۔
We don't make good decisions if it's based on
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے فیصلے جذباتیت یا مبالغوں پر بنیاد رکھتے ہوں تو وہ عموماً درست نہیں ہوتے۔ ایوان وینگان میں متعدد ڈیموکریٹس شام اور عراق سے آنے والے پناہ گزینوں کی امریکہ آمد روکنے کی قرارداد کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آنے والوں کو پہلے سے موجود نظام میں بھی سخت سوال جواب کا سامنا ہے. صدر باراک اوباما وعدہ کر چکے ہیں کہ آئندہ مالی سال کے دوران 10,000 شامی پناہ گزینوں کو امریکہ کے اندر آباد کیا جائے گا. اگر ایوان نمائندگان نے ریپبلکنز کے اس بل کی منظوری دے دی تو بھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ بل سینٹ میں بھی لے جایا جائے گا یا نہیں. جب صدر باراک اوباما پناہ گزینوں کی آباد کاری کے اپنے پروگرام میں کسی بھی طرح کی خلل کے خلاف سخت اقدامات کا اعادہ کر چکے ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست ورجینیا کے شمالی حصے میں بچوں کے لیے ایک سائنس سینٹر قائم کیا گیا ہے جو کہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے. اس کا مقصد 2 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ایک ایسی جگہ ترتیب دینا ہے جہاں وہ تجربات کر سکیں، ڈیزائن بنا سکیں یا مختلف چیزیں بنا سکیں اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور حساب کتاب کی مہارت حاصل کر سکیں. اس سینٹر کا مقصد بچوں کے لیے ایک باقاعدہ سائنس میوزیم تشکیل دینا ہے. یہاں پر کھیل کھیل میں ہی بچوں کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. تجرباتی لرننگ کے ذریعے مسئلے کے حل اور ڈیزائن ترتیب دینے میں مدد دی جاتی ہے. اس چلڈرن سائنس میوزیم کا آغاز 2004 میں کیا گیا. اس وقت سے لے کر اب تک اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. اب شمالی ورجینیا میں اس کے 3 سینٹر قائم کیے گئے ہیں. اس سینٹر میں ایک مصروف ترین دن کی رودات سنیے. یہاں پر بچے مختلف طرح کی چیزیں بنانے میں مصروف ہیں. اس لیبورٹری کا دورہ کرنے والی ہوپ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آئی ہیں. انہوں نے تجرباتی لیب سے آغاز کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بہت مزے مزے کی چیزیں بنائی. ہم نے بہت سے تجربات کیے، جیسا کہ یہ مقناطیسی گلو. یہ میوزیم اپنی طرز کا ایک نیا تجربہ ہے. ایڈنا ہرگز ہوپ کی ماں ہے. وہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو مختلف طرز کے عجائب گھروں میں لے کر گئے جہاں یہ صرف دور سے ہی چیزوں کو دیکھتے تھے، لیکن یہاں پر یہ چیزوں کو چھو سکتے ہیں اور تجربات کر سکتے ہیں. چلڈرن سائنس سینٹر لیبورٹری کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کہتی ہیں یہ شمالی ورجینیا میں بچوں کے لیے پہلا سائنس میوزیم ہے جہاں پر وہ تجربات کر سکتے ہیں. اس سینٹر کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر دیگر عجائب گھروں کی نسبت والدین بھی بچوں کے ساتھ ان کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں. اس سینٹر کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کے الفاظ ہیں،
فیملی لرننگ از سو پاورفل اینڈ وین یو ہیو این ایکسپیرینس لرننگ ایز اے چائلڈ ود سم ون ان یور فیملی،
فیملی لرننگ بہت مفید ہے اور جب آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر تجربات کرتے ہیں تو یہ سیکھنے میں مزید کارآمد ثابت ہوتا ہے. یہاں کا ڈسکوری زون 5 یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے ہے. بڑے بچے انسپریشن ہب نامی لیب کو پسند کرتے ہیں. یہاں کے ایک حصے میں ونڈ ٹیوب ہے جہاں بچے سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کس طرح ہوا کے دباؤ کی بدولت اڑائی جا سکتی ہے. یہاں پر ٹنکر شاپ نامی لیب میں بچے نئے ایجادات کر سکتے ہیں. یہاں پر ہر حصے میں آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے. سمانتا سٹیفنسی یہاں کی ایک انسٹرکٹر ہیں. وہ کہتی ہیں ہم یہاں پر ان کی مدد کے لیے موجود ہیں. اگر ان کے کوئی سوالات ہیں یا انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں. ادنا ہیگس کہتی ہیں ایک ماں کی حیثیت سے یہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی موجود ہے اور مختلف تجربات کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دو ماہ قبل کھلنے والے اس سینٹر میں اب تک 10,000 سے زیادہ بچے آ چکے ہیں. اس کی شہرت کا کوئی راز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کھیل کھیل میں بچے علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور وہ بھی عملی طور پر تجربات کے ذریعے. تو تو سامعین، پاکستانی بچے بھی سائنسی مضامین اور تجربات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ملکی اور غیر ملکی خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں طالب علم نے کم عمری میں ہی سائنسی میدان میں فلاں اعزاز حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک بسنے والوں میں اکثر اوقات پاکستانی بچے ہی سائنس کے شعبے میں اول نمبر حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ایسے سائنس سینٹر اور سائنس میوزیم پاکستان میں بھی جا بجا قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بچوں کی محنت، ہنر اور خدا داد صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کیا جائے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے، اور آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں واشنگٹن میں کیپیٹل ہل پر، جہاں حال ہی میں امریکی طالب علموں اور سائنسی ایجادات کرنے والے نو آموزوں کی بنائی ہوئی جدید تخلیقی اور نئی ایجادات کی نمائش ہوئی۔ امریکی کانگریس کے ارکان کہتے ہیں کہ امریکہ جدید اختراعات اور ایجادات کرنے والی ایک ایسی قوم ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے راب وڈال ہیں، جو اس نمائش میں پیش کی جانے والی کچھ جدید ترین ایجادات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نمائش کا اہتمام کرنے والوں میں کانگریشنل روبوٹک کاکس بھی شامل ہے، اور کانگریس رکن راب وڈال اسی کاکس کے شریک چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریشنل انوینشن کاکس بھی ہے، جس کا مقصد روبوٹس اور جدید ایجادات کو فروغ دینا ہے۔ یہاں پر ایسی ہی ایجادات میں شامل ایک نقشہ تیار کرنے والا روبوٹ بھی ہے، جسے میپنگ روبوٹ کہتے ہیں۔
So this robot drives around, it drives actually up and down aisles of stores. It recognizes where objects are located.
کوگنیٹو آپریشنل سسٹمز کے صدر یوناس کلیولینڈ کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، سٹورز کے اندر یہاں سے وہاں تک گھومتا ہے، اور اسے اس بات کی پہچان ہے کہ کون سی چیزیں کس شیلف پر مل سکتی ہیں، اور پھر اسی حساب سے یہ نقشہ بھی تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روبوٹ خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کی مدد بھی کرتا ہے، جن میں آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا ASD اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یا ADHD سے متاثرہ بچے شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کوگنیٹو سائنسز شعبے کے تنگ چو شو کہتے ہیں کہ اس مخصوص گیم کے ساتھ ہم ASD اور ADHD سے متاثرہ بچوں کی مدد کرتے ہیں کہ ان میں بہتر سماجی رویے اور سماجی ہنر پیدا ہو سکیں۔ یہاں اس ایونٹ یا نمائش میں ایک ایسا ڈرون بھی دیکھا جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے۔
So this where this bird came into being was for that purpose, to find unexploded munitions
and HK Robotics LLC کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وارن ولیمز کا کہنا ہے کہ یہ پرندے کی مانے ڈرون اس اسلحے اور خود ساختہ دھماکہ خیز مواد کو تلاش کرتا ہے جو ابھی پھٹا نہیں ہوتا۔ اسی نمائش میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، جن میں ایک 3D اسکینر بھی ہے جو امریکی بحریہ کے لیے کانوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک روبوٹ سانپ ہے جس کے سر پر کیمرہ لگا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی سرنگوں میں داخل ہو کر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس نمائش میں بہت سے روبوٹ اور ایجادات سرکاری اداروں یا پھر بڑے اداروں کی طرف سے تیار کی گئی ہیں، لیکن ناسا خلائی ٹیکنالوجی مشن ڈائریکٹوریٹ کے اسٹیفن یورزک کہتے ہیں کہ نجی سطح پر افراد اور چھوٹے گروپ بھی اختراعات اور ایجادات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
اسٹیفن
جورزک کہتے ہیں کہ انہیں چیلنج دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور مالی امداد بھی، اور پھر دیکھیں کہ لوگ کس طرح ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین حل پیش کرتے ہیں۔ نمائش میں موجود روبارٹس نے بیشتر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے۔ ان میں کانگریس رکن ڈینا روڈ باخر بھی شامل ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی میں پیش رفت ان اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ یہی بچے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بہتر معیار زندگی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ڈینا روڈا باخر کا کہنا ہے کہ محنت کرنے کے لیے مزید دولت درکار نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کو ترقی دینا مقصود ہے جو انہی کوششوں میں اضافہ کرتی ہے جن سے کارکردگی کہیں بہتر ہو جاتی ہے۔ سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی، کچھ اور معلومات لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شمالی کوریا اپنے عوام اور بین الاقوامی برادری کے لیے مسلسل خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں ہونے والی ایک حالیہ سماعت میں شمالی کوریا پالیسی کے لیے امریکی خصوصی نمائندے سونگ کم نے شہادت دیتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا بدستور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں اور اس کو لے جانے والے ذرائع کی تیاری اس کی اسٹریٹجک قومی پالیسی کی ترجیح اول ہے، اور یہ حکومت سب کچھ اپنے عوام کی خوشحالی کو داؤ پر لگا کر کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کے انسانی حقوق کو بھی پامال کر رہی ہے۔ شمالی کوریا کے اس رویے کے جواب میں امریکہ نے شمالی کوریا پر واضح کر دیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امریکہ نے جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ اپنے فوجی اشتراک اور تعاون کو مزید مستحکم بنایا ہے اور انہیں جدید طرز کے ترقی یافتہ ہتھیار اور ٹیکنالوجی مہیا کی ہے۔ ایک طرف امریکہ نے شمالی کوریا کے خلاف مدافعتی اقدامات کیے ہیں تو دوسری طرف شمالی کوریا کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ جولائی میں امریکی محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا اور پہلے سے عائد شدہ پابندیوں پر نظر ثانی کر کے انہیں موجودہ حالات کے مطابق ڈھالا، جن کا مقصد یہ ہے کہ شمالی کوریا دوسرے ناموں یا کمپنیوں کے ذریعے ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے۔ پچھلے سال امریکہ کی کوششوں سے اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کی ایک بڑی شپنگ کمپنی پر پابندی لگائی تھی۔ اس کمپنی کے جہاز کسی بھی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ نتیجتاً اب یہ بحری جہاز اپنے ملک تک محدود ہو گئے ہیں اور اب کوئی غیر ملکی جہازران کمپنی اس کمپنی کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح شمالی کوریا کو سیاسی طور پر یکو تنہا رکھنا بھی اہم ہے۔ اس بات پر اتفاق رائے پیدا کیا گیا ہے کہ جب تک شمالی کوریا اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں اور وعدے پورے نہیں کرتا، اس وقت تک اسے بین الاقوامی برادری کی کارروائیوں میں شریک نہ کیا جائے۔ امریکہ اور اس کے سفارتی شراکت دار جنوبی کوریا، جاپان، چین اور روس نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے روکا جائے۔ خصوصی نمائندے کم نے کہا کہ شمالی کوریا سے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ایسے تمام اقدامات سے گریز کرے جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھے یا بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو۔ امریکہ اور اس کے شراکت دار مدافعت، دباؤ اور سفارتکاری کے ذریعے شمالی کوریا کو یہ سخت اور واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ پڑوسی ملکوں کو دھمکانا بند کرے اور اپنے عوام کے انسانی حقوق کا احترام کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اب ہمارا یہ پہلے گھنٹے کا نیوز شو ختم ہوا۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر رابرٹ لوئس۔ اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔